أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصفهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فوقا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے یہ ہماری چوتھی گفتگو ہے. اب تک چونکہ حکومت کی طرف سے یہ حتمی اعلان نہیں ہوا کہ آج کی یہ شب رمضان المبارک کی پہلی شب ہے کہ نہیں، تو میں اسی بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اگر اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہمارا آج آخری لیکچر ہوگا، اور اگر یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا تو پھر کل بھی انشاءاللہ میں عبدالزان کی خدمت میں حاضر ہوں گا. کل کافی تفصیل سے میں نے چاند کے مسئلے پر آپ عزیزان کے ساتھ گفتگو کی، اور ایک بات کی درخواست کی گئی کہ مولانا اس مسئلے کو تھوڑا سا اور واضح کر دیں. میں چاہ رہا ہوں اس مسئلے کو تھوڑا سا ڈسکس کر کے پھر بات کو آگے بڑھاؤں، اور وہ یہ کہ کل ہم نے یہ مسئلہ آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر وطن عزیز میں چاند نظر نہیں آتا، جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر چاند نظر نہیں آتا، تو تقریباً یہ طے ہے کہ امام خمینی اور آغا سیستانی یہ دونوں بزرگار فرماتے ہیں، بلکہ جیسا کہ مجھے یاد ہے ظاہراً آغا خامنائی کا بھی یہی نظریہ ہے، کہ پھر اگر چاند ثابت نہیں ہوا تو پھر پورے وطن میں کسی کے لیے چاند ثابت نہیں ہوگا، بات ختم ہو جائے گی، چاہے بعد کے ممالک کے پاس چاند ثابت ہو بھی جائے. لیکن مرحوم آیت اللہ خوئی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں کہیں پر بھی چاند نظر آ گیا، اور چاہے وہ چاند اس وقت نظر آیا جب پاکستان میں فرض کرنے کی آدھی رات ہو چکی تھی، پاکستان میں سورج کو ڈوبے ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے تھے، تب بھی وہ چاند پاکستان کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا، بلکہ ہر اس علاقے کے لیے ثابت ہو جائے گا جہاں پر ابھی تک رات موجود ہے. تو درخواست امام خمینی اور آغا سیستانی کے نظریے کے حوالے سے وضاحت مانگی گئی، وہ میں عرض کر دوں. امام خمینی اور آغا سیستانی ان دونوں بزرگان کا نظریہ تقریباً ملتا جلتا ہے، علمی اعتبار سے ممکن ہے کہیں ڈیفینیشن میں فرق ہو، لیکن انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے جو ایک عوام الناس کے ساتھ اس مسئلے کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے سادہ ترین الفاظ میں، میں ان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ان دونوں بزرگان کے نظریے کا خلاصہ تقریباً اس طرح سے ہے کہ جہاں بھی پہلی مرتبہ چاند نظر آئے گا اس کے بعد خود بخود ان علاقوں کے لیے چاند ثابت ہو جائے گا جہاں ابھی تک رات نہیں ہوئی، ابھی دن چل رہا ہے. مثال کے طور پر فرض کر لیں پاکستان میں چاند نظر آ جاتا جبکہ ایران میں ابھی ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے سورج ڈوبنے میں، تو امام خمینی بھی فرماتے ہیں، آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ اگر پاکستان میں چاند نظر آ گیا تو ایران میں خود بخود ثابت ہو جائے گا. اس لیے کہ ابھی وہاں رات ہوئی نہیں ہے، جب پاکستان میں چاند نظر آ گیا تو وہاں ثابت ہونا ہی ہونا. تو بعد کے جو ممالک ہیں، بعد کے جو علاقے ہیں، ان کے لیے چاند خود بخود ثابت ہو جائے گا، لیکن پاکستان سے پہلے کے علاقوں کے لیے ثابت نہیں ہوگا. یہ امام خمینی اور آغا سیستانی کا نظریہ. آیت اللہ خوئی کہتے تھے نہیں، جہاں نظر آیا اس سے پہلے بھی ثابت ہو جائے گا، اس کے بعد بھی ثابت ہو جائے گا، بلکہ پہلے وہاں وہاں تک ثابت ہو جائے گا جہاں پر ابھی رات کا کچھ حصہ بھی باقی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جہاں پر چاند نظر آیا تو وہاں کے بعد والوں کے لیے ثابت ہو گیا، امام خمینی اور آغا سیستانی کے اعتبار سے وہاں سے پہلے والوں کے لیے طے ہو گیا کہ ثابت نہیں ہے، لیکن وہاں کے برابر والوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ مثلاً فرض کر لیں، مثال کے طور پر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ایک منٹ کے لیے بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مثلاً جب کراچی میں سورج ڈوب رہا ہے تو فرض کر لیں اسی وقت کراچی کے ساتھ ساتھ دو تین شہر اور ہیں کہ وہاں پر بھی سورج اسی وقت ڈوب رہا ہے ایک ڈیڑھ منٹ کے فرق سے، مثلاً حیدرآباد. اب فرض کرنا کراچی میں چاند ثابت ہو گیا، سامنے سے حیدرآباد بھی سورج کے سامنے سے گزر رہا، کراچی میں چاند نظر آ رہا ہے حیدرآباد میں نظر نہیں آ رہا، یعنی طے ہے کہ کراچی میں نظر آ رہا ہے اور حیدرآباد میں نظر نہیں آ رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ساتھ سورج وہاں پر ڈوب رہا ہے چند علاقوں میں تو مانا یہ جائے گا کہ ان سب کا افق ایک ہے، ان سب میں سورج ڈوبنے کا وقت ایک ہے، یہ سب ایک ہی پٹی پر ہیں. چونکہ سب ایک ہی پٹی پر ہیں تو اگر اس پٹی پر کہیں بھی چاند نظر آ گیا تو اگرچہ اس پٹی کے دوسرے شہروں پر چاند نظر نہیں آ رہا، لیکن چونکہ ایک میں نظر آ گیا باقی سارے شہر ایک پٹی پر ہی ایک ہی وقت وہاں پر رات ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی خود بخود چاند ثابت ہو جائے گا. یہ تقریباً نظریہ کا خلاصہ ہے امام خمینی اور آغا سیستانی کا، جسے کہا جاتا ہے افق کا ایک ہونا، کہ اگر افق ایک ہے تو ٹھیک ہے پہلے کے شہروں کے لیے ثابت نہیں ہوگا، کم از کم جو برابر کے شہر ہیں وہاں کے لیے ثابت ہو جائے گا. مختلف انداز سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، روایات کی روشنی میں بھی اور بعض علمی نظریات کی روشنی میں بھی، لیکن تقریباً اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے. تو یہ ہو گیا ان بزرگان کا نظریہ، اور اس اعتبار سے اگر بہت زیادہ ہم علمی بات کریں تو اتنا مجھے کہنا پڑے گا کہ تقریباً جو اب تک آپ عزیزان بھی باخبر ہوں گے کہ کراچی میں بھی تقریباً جو ہے وہ یہ طے ہو گیا کہ نظر نہیں آیا، بہت سے لوگوں نے دیکھنے کی کوشش بھی کی نظر نہیں آیا، اور اس کے علاوہ پاکستان بھر سے اطلاعات اب تک یہی آ رہی تھی کہ بڑے بڑے شہروں میں کہیں سے بھی کسی نے بھی چاند دیکھنے کا دعویٰ نہیں کیا. تو ظاہر سی بات ہے امکان اس بات کا ہے کہ اناؤنسمنٹ آخر میں ہو جائے کہ چاند نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی جو آیت اللہ خوئی کے مسائل پر عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے ابھی بھی سوال یہ نشان باقی ہیں کہ یہاں نظر نہیں آیا تو کیا ڈیڑھ گھنٹے بعد، دو گھنٹے بعد، تین گھنٹے بعد کسی اور شہر میں، اسی ملک میں نظر آیا کہ نہیں ہے. لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یقین آ گیا کہ چاند ہو گیا ہے تب تو رمضان ہے، یقین نہیں آیا شک ہو رہا ہے شعبان سمجھنا ہے، چاہیں تو روزہ رکھیں چاہیں تو نہ رکھیں، اگر چاہیں تو شعبان کے اعتبار سے ہی رکھیں روزہ رکھنا چاہیں تو، اگر ان کے اس چاند ثابت ہو بھی گیا تو خود بخود وہ رمضان کا روزہ بن جائے گا، آپ کو سلسلے میں پریشان نہیں ہونا. ہاں اگر افطار سے پہلے پتہ چل جائے کہ چاند ہو گیا کسی جگہ پر تو خود بخود اس نیت کو ڈائیورٹ کر دینا ہے کہ خدایا ابھی میرا روزہ خود بخود رمضان کا روزہ بن چکا. نیت کے حوالے سے ایک اور مسئلہ جو اس مسئلے کی بطور خاص وضاحت کرے گا، اور وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں اتنا کافی ہے کہ انسان رمضان کے روزے کی نیت کرے، کاؤنٹنگ کی نیت کرنا نیت میں شامل نہیں. یعنی اتنا کافی کہ انسان یہ نیت کرے کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں قربت اللہ. لیکن رمضان کا پانچواں روزہ ہے کہ چھٹا روزہ, آٹھواں روزہ ہے کہ دسواں روزہ, پندرہواں روزہ ہے کہ بیسواں روزہ, یہ ضروری نہیں. لہذا فرض کرنے آپ نے نیت کی کہ رمضان کا دسواں روزہ رکھتا ہوں قربت اللہ, بعد میں پتہ چلا نہیں آج تو غلطی ہو گئی, گیارہواں روزہ تک دسواں تو کل رکھا تھا, تو فرق نہیں پڑے گا اس. یعنی اس بات سے آپ کی روزے کی صحت پر, روزے کے صحیح ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بطور خاص رمضان کے مہینے کا یہ حکم ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ کسی اور روزے کی نیت کر بھی لیں گے یا کسی اور دن کی نیت کر بھی لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, وہ رمضان کا روزہ ہی بننے والا. ہاں اب یہ ہونے والی بات تو نہیں ہے, لیکن ابھی علمی بات ہے جو علماء نے لکھی ہے بات کو سمجھانے کے لیے کہ فرض کریں کوئی ضد میں آ جائے اور وہ رمضان کے مہینے میں نیت کرے پندرہ شعبان کے قضا روزے کی, تو پھر وہ نہ رمضان کا بنے گا نہ پندرہ شعبان کا بنے گا. یعنی اگر انسان نے نیت کر لی کہ میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا تو رمضان کا روزہ نہیں بنے گا. کسی اور روزے کو رمضان میں انجام دیا ہی نہیں جا سکتا, کوئی اور روزہ رمضان میں بن ہی نہیں سکتا, تو پریکٹیکلی مانا جائے گا روزہ رکھا ہی نہیں اس نے. لیکن خیر وہ ہمارا مسئلہ نہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہوگا جو روزہ رکھنا بھی چاہے اور خدا سے ضد کرے کہ رمضان ہے رمضان میں نہیں رکھ رہا ہوں, میں کوئی اور روزہ رکھ رہا ہوں. تو یہ کوئی بہت ہی انہونی سی بات ہے, لیکن ایک علمی سی بات تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان میں نیت کرتے وقت اگر ہم نیت کر بھی رہے تو یہ بہرحال ضروری نہیں ہے کہ انسان اس بات کو مینشن کرے کہ میں کون سا ہوا روزہ رکھ رہا ہوں, صرف اتنا کہ رمضان کا روزہ کافی. اب آ جائیے وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں, کچھ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں. اچھا روزے کے اندر کبھی بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ واجبات روزہ کیا کیا ہیں. فوز المسائل اٹھا کر دیکھیں, فقہی مسائل کو اٹھا کر دیکھیں, کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ پوچھا جائے کہ بھائی یہ روزے میں واجبات یہ یہ ہیں. روزہ وہ واحد عبادت ہے جس میں واجبات کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. نماز کے واجبات ہیں, حج کے واجبات ہیں, جہاد کے واجبات ہیں, بھائی یہ واجب ہے, یہ واجب ہے, یہ واجب ہے, یہ واجب ہے. روزے کے اندر واجبات کچھ نہیں, روزے کے اندر واجبات صرف روزہ. روزے کے اندر جو چیز ہے وہ مبتلات ہیں, تم نیت کر لو اور نیت کرنے کے بعد تمہیں اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے بچانا ہے. اس کے بعد تمہاری لائف نارمل لائف ہوگی. تم جیسے اسکول جاتے تھے اسکول جاؤ, کالج جاتے تھے کالج جاؤ, کھیلنے جاتے تھے کھیلنے جاؤ, کاروبار کرنے جاتے تھے کاروبار کرنے جاؤ, جو کرنا کرو, بس تمہارا انٹینشن تمہاری نیت تم کو معلوم ہے کہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے, اتنا کافی ہے. ہاں جب روزہ رکھا ہوا ہے تو کچھ کام تم کو نہیں کرنے ہیں, کچھ ایسے کام ہیں جن سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک فہرست ہے تقریباً 8 سے 9 چیزوں کی. آغا سیستانی نے 8 چیزیں مانی, امام خمینی اور آغا خوئی نے 9 چیزیں مانی, لیکن بہرحال ایک فہرست ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, یہ کام نہیں کرنا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مومنین کرام کو وہ ساری کی ساری فہرست یاد نہیں ہوتی ہے. این ممکن ہے مجھ سے پوچھے, میں بھی ایک منٹ کے لیے گڑبڑ کر جاؤں کہ بھائی 9 چیزیں کیا تھیں, ایک گھر میں نہیں آئی چیز. لیکن بہرحال چاہے انسان کو تفصیل سے رٹا لگا کہ وہ یاد نہ ہو, انسان کا یہ ارادہ کافی کہ خدا جن چیزوں سے تم نے منع کیا ان سے رکوں گا تو کافی ہے. اور پریکٹیکل طور پر انسان ان کاموں کو انجام نہ دے جن سے روزہ باطل ہوتا. لیکن بہرحال ساری باتیں ایک طرف, ایک چیز ایسی ہے جو دنیا کے ہر انسان کو معلوم ہے, یعنی تقریباً ہر انسان کو, جس کو ذرا سا مسلمان نہیں بھی مسلمانوں سے تعلق بھی اس کو معلوم ہے کہ فاسٹنگ کا مطلب ہے بھوک اور پیاس برداشت کرنا. یعنی کوئی مسلمان کھڑا ہو کے کل کو یہ کہے میں نے روزہ رکھا ہے لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ روزے میں پانی نہیں پینے کا ہوتا, یہ بالکل نئی چیز ہو جائے گی کہ بھائی میں نے روزہ تو رکھا تھا لیکن مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ روزے میں پانی نہیں پیتے, یا مجھے بتایا تھا پانی نہیں پیتے, یہ تھوڑی بتایا تھا چائے نہیں پیتے, میں تو سمجھا چائے پینا الاؤ ہوگا پانی پینا الاؤ نہیں ہوگا. اب دیکھیے یہ بالکل کامن سی چیز ہے, یعنی روزے کے اندر باقی چیزیں ممکن ہے انسان کے ذہن میں نہ ہو, بس انسان کو پتا نہ ہو کہ فرض کر لیں الٹی کرنا آرام ہے, الٹی کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. ممکن ہے کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہو بات کہ اچھا الٹی کرنے سے قے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا. ایک چیز ہے حق نہ لینا, انیما لینا جس کو کہتے ہیں, ممکن ہے کوئی اچھا اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے, ہم کو نہیں معلوم تھا. لیکن کھانا پینا ہر ایک کو معلوم ہے, اتنا نان مسلم کو ہی معلوم ہے کہ اچھا مسلمان نے روزہ رکھا ہے کھائے گا پیے گا تو نہیں, کم سے کم کھانے پینے کی چھٹی ہو گئی. یہ کھانا پینا جو روزے کو باطل کرتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا آج کوشش کرتے سمجھنے کی کہ اس کی میننگ کیا ہے. کھانے پینے کے اندر 4-5 نکات ایسے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز کھانے پینے میں یہ ہے کہ وہی کھانا پینا انسان کے روزے کو باطل کرتا ہے جو منہ کے ذریعے سے ہو. اگر کوئی ایسی چیز انسان کے بدن میں جا رہی ہے جو منہ کے ذریعے سے نہیں جا رہی تو انسان کا روزہ باطل نہیں ہوگا. کیا اس کی ایگزامپل ہے؟ جوابی کیا ایگزامپل ہے؟ ہمارے دور میں اس کی سب سے کامن ایگزامپل ہے انجیکشن. سوئی جو لگتی ہے انسان کو, ڈرپ جو لگتی ہے انسان کو, وہ بہرحال انسان کو یا دوا دی جا رہی ہے یا جناب علی انرجی دی جا رہی ہے یا طاقت دی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ انسان کے بدن میں ہی جا رہی ہے, انسان کے بلڈ میں ہی جا رہی ہے, ہاں منہ کے ذریعے سے نہیں جا رہی. وہی دوائی اگر ٹیبلٹ کی صورت میں کھائی ہوتی روزہ باطل ہو گیا ہوتا. وہی دوائی انجیکشن کی صورت میں بازو پہ لگا دی گئی انسان کا روزہ باطل نہیں ہوگا. تقریباً امام خمینی آگاہ خوئی آگاہ سستانی آگاہ خامنے تمام بزرگان کا متفقہ نظریہ کہ حتیٰ ان انجیکشن سے بھی انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا جو خالصتاً طاقت کے لیے لگائے جاتے ہیں. فوڈ سپلیمنٹ ہے, غذا کی جگہ استعمال ہوتے ہیں, اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. ہاں مکروہ ضرور قرار دیا ہے یا مکروہ نہیں تو ناپسندیدہ قرار دیا ہے, بہتر ہے کہ پرہیز کیا جائے, اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں. لیکن بہرحال یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص انجیکشن لگائے گا اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. صرف بیماری کی بات نہیں ہو رہی, جان بوجھ کر لگا, بغیر انجیکشن کے گزارا ہو سکتا ہے پھر بھی لگا ہے, تب بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. وہ چیز جو باطل کرے گی روزے کی روزے کو وہ یہ کہ کوئی چیز انسان منہ کے ذریعے سے اپنے پیٹ تک پہنچائے. پھر علماء نے کہا ہے کہ منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے حتیٰ, لہٰذا اگر ناک کے ذریعے بھی انسان کوئی چیز لے رہا ہے اسپیشلی ڈراپس وغیرہ جو کان گلے تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کو بھی جو علماء نے منع فرمایا کہ ناک بھی تقریباً, یہ تو نہیں ہے کہ بالکل کو کھانے پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہوں, لیکن ناک بھی اگر ہے تو بہرحال اس سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا. آنکھ کے ڈراپس وغیرہ کے بارے میں جو ہے وہ بعض اوقات احتیاط کرنے کا کہا گیا ہے یا کان کے ڈراپس کے بارے میں, لیکن بہرحال اس سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے جناب علی کہ وہ چیز منہ کے ذریعے سے انسان کھائے یا پیے. نمبر دو, وہ چیز روزے کو باطل کرتی ہے جو منہ سے باہر کی ہو. وہ کھانا یا وہ پینا انسان کے روزے کو باطل کرتا ہے جو منہ سے باہر کا ہو. اگر کوئی چیز منہ کے اندر کی ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اب منہ کے اندر کھانے کی چیز تو کوئی نہیں ہے, لیکن پینے کی چیز وہ ہے انسان کے منہ کا سلائیوا, انسان کے منہ کا لعاب دائن یا تھوک جسے ہم کہتے ہیں. بعض افراد ان کے منہ میں تھوک بہت بنتا ہے اور اگر وہ اس کو پئیں تو بہرحال اگر انہیں بہت شدید پیاس محسوس ہو رہی ہے تو پیاس میں کچھ کمی بھی ہو جائے گی. یا فرض کریں کہ بعض اوقات انسان کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے اور کوئی بہت ہی اچھے کھانے کے ڈش کا نام آیا یا کوئی خوشبو سونگی اور جو محاورہ بھی اردو زبان میں کہ منہ میں پانی بھر آیا, تو یہ پانی ایسا نہیں جو باہر کے منہ میں ڈالا گیا ہے, منہ کے اندر ہی ایک سسٹم ہے جس کے تحت یہ پانی جنریٹ ہوتا ہے, یہی لکوڈ جنریٹ ہوتا ہے. یہ پانی یا یہ منہ کا پانی نکلنا قطعاً جائز ہے, 100% جائز ہے, اس سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا. یہ اندر کی چیز ہے. وہ کھانا یا وہ پینا انسان کے روزے کو باطل کرتا ہے کہ جو باہر کا کھانا پینا. ہاں اس کی وضاحت کر دی جائے کہ باہر کا ہی رہے گا چاہے وہ منہ کے اندر پہنچ چکا ہو. مثلا فرض کریں جناب علی کہ آپ نے شہری میں گوشت کھایا اور کچھ گوشت داڑھ میں پھنسا رہ گیا, صبح جب آپ اٹھے تو دیکھا کہ ابھی تک وہ داڑھ میں پھنسا ہوا ہے. آپ نے کہا یہ تو شہری والا ہے, یہ تو وہ ہے جو ہم منہ کے اندر لے چکے تھے روزے کے شروع سے پہلے, اور مولانا صاحب نے کہا تھا کہ باہر کی چیز روزے کا باطل کرتی ہے تو اندر کی چیز ہے نہیں, اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا. چاہے فی الحال منہ کے اندر آ گئی وہ چیز, لیکن چونکہ باہر کی چیز ہے روزے کا باطل کر دے. یہاں پر سمجھانے کے لیے علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے. بعض اوقات تو مسئلہ بیان کرنا بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے, لیکن ممکن ہے کچھ لوگوں کے لیے پریکٹیکل بن جائے, لہٰذا اس مسئلے کو عرض کر رہا ہوں. منہ کے اندر کی چیز بھی اگر ایک مرتبہ باہر کی بن گئی اور پھر دوبارہ اس کو منہ کے اندر لیا گیا تو وہ باطل کر دے گا روزے کو. یعنی تھوک کی بات ہی ہو رہی ہے. اب بظاہر بڑا عجیب سا لگتا ہے کوئی شخص تھوک کو منہ سے نکال دے اور دوبارہ منہ کے اندر لے, ایسا کون کرے گا؟ لیکن اس کی ایگزامپل کہاں بنتی ہے پریکٹیکلی؟ مثلا فرض کرنے کی کوشش, انگلی چوس رہا ہے اپنی, انگلی چوستے چوستے اسے باہر نکالی اور دوبارہ اس نے انگلی منہ کے اندر ڈال دی. اب یہ وہ تھوک جو انگلی پہ لگا ہوا ہے, جب تک منہ کے اندر تھی انگلی اندر کا تھوک تھا, جب انگلی باہر نکالی تو وہ باہر کا بن گیا, دوبارہ اگر اسے چوس لے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. یہ ایک زمانے میں لوگ مسواک کیا کرتے تھے,
خوش مسواک تھا، منہ کے اندر ڈالا گیلا ہو گیا، باہر نکالا دوبارہ منہ کے اندر لے گیا، اب جو اس پر تری لگی ہوئی ہے باہر کی تری مانی جائے گی. کچھ بچوں کی مثلاً پینسل چبانے کی عادت ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہوگا پینسل خوش تھی منہ میں ڈالی گیلی ہو گئی، کچھ دیر بعد منہ سے نکالی گیلی پینسل دوبارہ منہ میں لے کے چوس لی، روزہ باطل کر دے گی وہ چیز. دوپٹے کا پلو مثال کے طور پر لینے کی چوسنے کی عادت ہے، منہ میں جب تک تھا ٹھیک ہے، ایک مرتبہ باہر نکال کے دوبارہ منہ میں لے گئے. یہ وہ ساری ایگزامپل بن رہی ہیں کہ جہاں منہ کا لعاب دہن تھا باہر آیا، باہر کی چیز بنا دوبارہ منہ کے اندر چلا گیا، روزے کو باطل کر دے گا. لہذا اس معاملے میں بھی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ انسان منہ کے ذریعے سے کوئی چیز لے، دوسری بات یہ ہوئی کہ منہ سے باہر کی کوئی چیز لے، اور نمبر تین چیز، روزہ اس وقت باطل ہوتا ہے جب منہ سے باہر کی چیز منہ کے ذریعے جان بوجھ کر انسان کھائے. فرض کریں باہر کی چیز بھی ہے، منہ کے ذریعے انسان لے رہا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں، بھولے سے. فرض کریں شخص پیاس کے عالم میں تھا، روزہ تھا، اس نے بے اختیار پانی پی لیا، اس کے ذہن میں بھی نہیں کہ روزے سے ہوں، اوہ ایک دم سے خیال ہے روزے سے ہوں. اور ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، خاص طور پر کم سینی کے اندر ایسا ہو جاتا ہے، نئے نئے روزے واجب ہو جاتے ہیں، انسان بے دھیانی میں پانی پی لیا، اوہ ایک دم سے خیال ہے کہ روزہ ہے میرا. یہ بے دھیانی میں جتنا بھی پیا الاؤ ہے، دھیان آنے کے بعد ایک قطرہ بھی الاؤ نہیں. بے دھیانی میں ایک گھونٹ پیا اس کی بھی اجازت ہے، آدھا گلاس پیا اس کی اجازت ہے، ایک گلاس پیا اس کی اجازت ہے، ایک جگ پیا اس کی اجازت ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا. بے دھیانی میں سب چلے گا، انسان کو ہوش نہیں ہے. اچھا اس کا فیصلہ انسان اور خدا کرے گا، میں اور آپ نہیں کریں گے. خدا جانتا ہے انسان جان بوجھ کے پی رہا ہے کہ بھولے سے پی رہا ہے. بھولے سے پی رہا ہے انسان، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خدا کہے گا کوئی مسئلہ نہیں، میرا روزہ ہے میرے لیے، میں معاف کر رہا ہوں، اللہ اللہ کر سکتا. تو اس بات میں کیئر کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص بے دھیانی میں اگر پانی پی لے، چائے پی لے، شربت پی لے، کوئی چیز کھا لے، ٹافی کھا لے، چنگم کھا لے، چھالیا کھا لے، بسکٹ کھا لے، برگر کھا لے، بریانی کھا لے، حلیم کھا لے، چاہے ایک دانہ کھائے، چاہے پوری پلیٹ کھائے، چاہے پورا برگر کھا جائے، چاہے پورا پیزا کھا جائے، کچھ بھی کھا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، بے دھیانی میں روزہ صحیح. تو جان بوجھ کر اگر انسان لے گا تو روزہ باطل ہوگا، بے دھیانی میں انسان کا روزہ باطل نہیں ہوگا. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مسئلہ جو بڑا اہم ہے یہاں پر، اور وہ یہ کہ مولانا صاحب ہماری ذمہ داری کیا ہے اگر کوئی ہمارے سامنے کھا پی رہا ہے تو؟ ہم کھڑے ہوئے اور ہمارے سامنے ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بے دھیانی میں پانی پی رہا ہے، بے دھیانی میں کھانا کھا رہا ہے، ہم کو پتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے؟ اس کو بتائیں کہ بابا تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیوں تم کھا رہے ہو، تم کیوں پی رہے ہو، بھول گئے روزہ رکھا ہوا ہے؟ جواب یہ کہ نہیں، بتانا ضروری نہیں ہے. اس لیے بہت سادہ سی بات ہے، اس لیے بتانا ضروری نہیں ہے کہ انسان پر واجب ہے کسی کو گناہ کرتے ہوئے روکنا. یہ جو بھولے سے کھانا کھا رہا ہے گناہ کر ہی نہیں رہا، اگر گناہ کر رہا ہوتا تو روکنا واجب تھا. جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور بھولے سے کھا رہا ہے، گناہگار کب ہے؟ اس کو دین نے گناہگار تو مانا ہی نہیں. تو ایک آدمی جو گناہ نہیں کر رہا تو اب روکنا کس چیز سے چاہ رہے ہیں؟ اسلام میں واجب ہے یا نیکی کا حکم دینا یا برائی سے روکنا؟ نہ یہ نیکی کو چھوڑ رہا ہے نہ یہ برائی کو عمل کر رہا ہے. اگر نیکی کو چھوڑ رہا ہوتا تو نیکی کا حکم دینا واجب تھا، اگر یہ برائی کر رہا ہوتا تو روکنا واجب تھا. نہ یہ نیکی کو چھوڑ رہا ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، روزہ چھوڑ نہیں رہا ہے، نہ یہ روزہ توڑنے والا کام کر رہا ہے کہ ہم برائی مانیں اس کو، تو اسلام نے اس کو روکنا واجب قرار نہیں دیا. ہاں اس کو روکنا واجب قرار دیا ہے جس نے روزہ نہیں رکھا اور کھا رہا ہے. ہمارا معاشرہ الٹا ہے اس معاملے میں، ہم اس کو کچھ نہیں کہتے جس کے بارے میں پتا ہے کہ روزہ نہیں رکھا. ارے یہ تو کھانے دو، اسے تو روزہ نہیں رکھا، کھانے دو اسے. اس کو روکو، تم گناہگار ہو، اس کو روکو، تم کیوں کھانا کھا رہے ہو؟ جس نے روزہ رکھا ہوگا بے دھیانی میں کھا رہا ہے وہ تو گناہگار ہے ہی نہیں بےچارے کو، اس کو تو خدا نے ویسے ہی چھوٹ دے کے رکھی ہے اگر بھولے سے کھا رہا ہے تو. تم جب خدا نے چھوٹ دے کے رکھی تو تم کون ہوتے ہو؟ خدا سے زیادہ دیندار کیوں بننا ہے تم؟ تو ضرورت نہیں. تو یہ بات خیال رکھیے گا جناب گرامی کہ جو شخص گناہگار ہے اس کو روکنا واجب ہے. لہذا ایسا معاشرہ ہمارے درمیان ڈیولپ ہونا چاہیے کہ جہاں ہم پروٹیسٹ کریں اخلاقی اعتبار سے کم از کم ان افراد کے خلاف، اپنے دوستوں کے خلاف، اپنے گھر والوں کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، بلا وجہ نہیں رکھتے ہیں، کوئی پراپر ریزن ہے، بیمار ہے، کوئی ایسا پرابلم ہے، ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ نہیں رکھتے ہیں، ہم ان کو احساس دلائیں کہ بابا اگر تم خدا کے احکام کے خلاف ورزی کرو گے تو ہماری تمہاری دوستی نہیں ہے، ہمارا تمہارا رشتہ نہیں ہے، ہمارے تمہارے رشتے میں وہ اسٹرینتھ نہیں آئے گی، کبھی خدا کی خاطر بھی کسی ناراض ہو کے دیکھا. اور روزہ چھوڑنے کی عبادت کتنا بڑا گناہ ہے، تقریباً آیت اللہ وغیرہ نے شاید اس کو تسلیم نہیں کیا، امام خمینی وغیرہ نے بھی، لیکن صاحب روض الوسطی خود اس بات کی حد تک قائل ہیں اور بعض بزرگان گزرے اس بات کے قائل کہ پہلا روزہ چھوڑا تو اتنے کوڑے، دوسرا چھوڑا تو اتنے کوڑے، تیسرے روزے پر چھوڑنے پر قتل. یعنی کہ انسان کو جان سے مار دیا جائے گا اس بات پر تم نے تین دن چھوڑ دے جان بوجھ کے روزے. ہمارے بعض علماء کا نظر ہے گزرا ہے، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس شریعت کا قانون ہے، اگر ایک شخص جان بوجھ کر گناہ کبیرہ کو انجام دے رہا ہے میکسیمم تین سے چار مرتبہ اسے ٹائم دیا جائے گا، بعد میں اس کو جان سے مار دیا جائے گا. یہ خدا کا منکر ہے، یہ خدا کے احکام کی کلم کلا خلاف ورزی کر رہا ہے. اتنا آسان نہیں ہے، ہم اس کو اتنا لینین لیتے ہیں، اچھا روزہ رکھا رکھا نہیں رکھا نہیں رکھا کیا فرق پڑتا، وہ ہمارے وہ تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، وہ چار پانچ روزہ رکھ لیے بہت ہے، میں دس پندرہ رکھ لیے بہت ہے، جسے کوئی مسئلہ ہی نہیں، روزہ رکھا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہیں رکھا کوئی مسئلہ نہیں. خدا کی طرف سے ابلیگیشن ہے، واجب ہے خدا کی طرف سے، انسان کی ذمہ داری، انسان پابند ہے اس بات کا کہ اس کو روزہ رکھنا. تو خیر، تو تیسری بات ہوگی جان بوجھ کر، جیسے اگر بھولے سے ہو بے دھیانی میں ہو تو انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے انسان ایک قطرہ پیے چاہے پورا جگ پی جائے، چاہے ایک چاول کا دانہ کھائے چاہے پوری پلیٹ کھا جائے. اور اس کے بعد آخری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ اس وقت انسان کا باطل ہوتا ہے جب انسان اس چیز کو حلق سے اتارے. اگر کھانے پینے کی چیز صرف منہ میں لے کر جائے اور حلق سے نہ اتارے تو روزہ باطل نہیں ہوتا. اس کی سب سے آسان ایگزامپل کلی، ہم کلی کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں وضو کے دوران، تو کیا کلی کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے انسان کا؟ منہ کے اندر تو گیا پانی، باہر کا پانی گیا سر، تو کلی کرنے سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا. نہ فقط کلی کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کوئی بھی ایسی چیز آپ منہ میں ڈالیں جو آپ کے منہ تک رہے اور واپس منہ سے باہر نکل آئے یا منہ کے اندر ہی ختم ہو جائے، تو اس سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا. حلق سے کوئی چیز اترے گی تو روزہ باطل ہوگا، حلق سے نہیں اتر رہی تو چاہے آپ منہ سے باہر کی چیز جان بوجھ کر منہ کے اندر لے کر جا رہے ہیں، حلق سے نہیں اتارے آپ کو روزہ باطل نہیں ہوگا. اس کی بہترین مثال کلی، اور دوسری مثالیں، اس دوسری مثالیں وہی مسئلہ جو ہمارے خواتین کا کچن میں ہوتا ہے کہ سب کھانا چکھنا ہے، شربت چکھنا ہے، چائے چکھنی ہے کہ مثلا کیسے بنائے، میٹھا نمک وغیرہ. تو یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے لیے انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، صرف چکھنے کی حد تک. اچھا ایک چکھنے کی میننگ ہمارے یہاں وہ بن چکے ہیں جس میں انسان پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، اور جبکہ میں نے کہا مطلب نیاز چکھنے آئیے گا، نیاز چکھنے آنے کا مطلب یہ کہ پورا پیٹ بھر کے کھانا کھانا، میں اس چکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ چکھنا واقعا چکھنا ہے کہ جس میں بات زبان تک رہے گی گلے تک بھی نہیں جائے گی، جس ٹیسٹ کرنا صرف کہ اس کا نمک کیسا ہے، اس کا مرچ کیسا ہے، مسالہ کیسا ہے، تو وہ منہ کے اندر گیا اور دوبارہ واپس آ گیا، روزہ 100% صحیح ہے انسان، انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا. اس کے لیے کسی مجبوری کی ضرورت بھی نہیں کہ صاحب گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور جناب علی شرمندگی ہو جائے گی، اگر گھر کا مسئلہ ہوتا تو نہیں کرتے. نہیں، گھر کا مسئلہ تب بھی آپ کریں، گھر والے کا مسئلہ تب بھی کریں، باہر کا مسئلہ تب بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کا تعلق مجبوری سے، مہمان سے، شرمندگی سے، بے عزتی سے نہیں، اس کا تعلق فقہی مسئلے سے ہے کہ کوئی بھی چیز منہ کے اندر لے کر جانا جو حلق تک نہیں اتر رہی وہ جائز ہے. لہذا مثال کے طور پر فرض کر لیں کسی کی جنازے کو چیز منہ میں رکھنے کی عادت ہے، اور وہ سنگریزا منہ میں رکھ لے، پتھر منہ میں رکھ لے، عقیقہ دانا منہ میں رکھ لے، انگوٹھی منہ میں رکھ کے چوستا رہے، روزہ 100% صحیح ہے، باطل نہیں ہوگا انسان کا روزہ، اس لیے کہ چیز منہ میں جائے گی دوبارہ باہر آ جائے گی. مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر صاحبان اس کا فیصلہ کر سکیں گے، ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ کو جو دوائی زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے، اگر وہ زبان کے نیچے جانے کے بعد وہیں گھل مل کر خون میں چلی جاتی ہے اور حلق تک پہنچتی ہی نہیں ہے، تو حتیٰ وہ دوائی بھی جائز ہوگی، روزہ ہی باطل نہیں ہوگا اسے. مجھے نہیں معلوم کہ استھما کے پیشنٹ جو پمپ استعمال کرتے ہیں اس کی دوائی حلق تک جاتی ہے کہ سانس کی نالی میں جاتی ہے، لیکن اگر یہ طے ہو جائے کہ وہ دوائی حلق میں نہیں جاتی، سانس کی نالی میں جاتی ہے، تو حتیٰ اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. معیار یہ ہے کہ چیز حلق سے اترے، اگر حلق سے اتر رہی ہے روزہ باطل ہوگا، حلق سے نہیں اتر رہی روزہ باطل نہیں ہوگا. بلکہ امام خمینی اور آغا خوئی دونوں نے، بلکہ آغا سیستانی نے بھی جانا، اپنی مناج الصالحین میں تحریر الوسیلہ میں باقاعدہ ایک لفظ لکھا ہے، چونکہ پرٹیکولر لفظ لکھا ہے لہذا مثال دے رہا ہوں، ورنہ شاید میں ہمت نہ کرتا مثال دینے کی. انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے, توزیع مسائل کے اندر نہیں ہے, منہاج السالین میں ہے, اور انہوں نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھائی دنیا میں کچھ لوگ ہیں, ظاہر ہے پاکستان ہندوستان کا تعلق ہوگا, جو اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ ایک چیز ہے منہ میں رکھتے ہیں جو منہ میں ہی رہتی ہے, حلق سے نیچے نہیں اترتی, اور اس کا نام ہے نسوار. یقین نہیں آئے گا کو واقعی نسوار کا لفظ استعمال ہوا منہاج السالین کے اندر, اور نسوار استعمال کرنے والے یہ کلیم کرتے ہیں کہ بھائی یہ منہ کے اندر ہی رہتا ہے, گلے سے نہیں اترتا. آغا خوئی نے ذمہ داری نہیں لی اپنے سر پر, امام خمینی نے ذمہ داری نہیں لی کہ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ الگ سے نہیں اترتا, اس کا فیصلہ نہ میں کروں گا, نہ امام خمینی کریں گے, نہ آغا سستانی کریں گے, نہ آپ لوگ کریں گے, یہ فیصلہ وہ کرے گا جو کھاتے ہیں, بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں. اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ منہ کے اندر رہتا ہے الگ سے نہیں اترتا, تو حتیٰ اس کا استعمال بھی جائز ضرور کے دوران, اس لیے کہ منہ کے اندر ہے الگ سے نہیں جا رہی بات, ٹھیک ہے, بالکل کلی کی طرح سے پانی منہ کے اندر گیا باہر آ گیا, چاہے ایک منٹ کے بعد آیا, چاہے آدھے منٹ کے بعد آیا, چاہے ایک سیکنڈ کے بعد آیا, چاہے ایک گھنٹے کے بعد آیا, انگوٹھی منہ میں رکھے تو باطل نہیں ہوتا. تو اگر واقعی کوئی ایسا نسوار کھانے والا ہے جو نسوار منہ میں رکھتا ہے اور آخر تک منہ میں ہی رہتا ہے اور حلق سے کچھ بھی اس کا ذائقہ نہیں اترتا, ٹھیک ہے, جائز, حرج نہیں. تو معیار یہ ہے خلاصہ کہ حلق سے کوئی چیز اترے گی تو روزہ باطل ہوگا, ورنہ روزہ باطل نہیں ہوگا. اچھا, جب بھی میں مسئلہ بیان کرتا ہوں ایک دو مومن میرے پاس آ جاتے ہیں, مولانا صاحب کس نے کہا نسوار حلق سے نہیں اترتا؟ میں نے کہا بھائی میں نے کبھی استعمال نہیں کیا, لہٰذا میرا مسئلہ ہے ہی نہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں اترتی تو اس کے لیے جائز ہے, ورنہ میں کب کہہ رہا ہوں جائز ہے اس کلیم پر. دیکھیں مرجے ہمارا سوال پوچھنے والے کے سوال کا جواب دیتا ہے, فیصلہ نہیں کرتا کبھی بھی. سوال کرنے والے سوال پوچھا کہ میں نسوار استعمال کرتا ہوں الگ سے نہیں اترتی, مرجے کہے گا جائز ہے. دوسرا نسوار کرنے والا پہنچ جائے کہ قبلہ میں ایک چیز استعمال کرتا ہوں اس کا تھوڑا تھوڑا ذائقہ مجھ سے جاتا ہے, جائز ہو کہیں گے نہیں جائز نہیں. یہ تو سوال کرنے والے کا سوال جیسا ہوگا جواب ایسا ہوگا. مرجے نے کبھی نسوار کھائی نہیں کہ فیصلہ کرے گا اترتی ہے کہ نہیں اترتی. تو یہ کام مرضی کا نہیں فیصلہ کرنا, وہ ہمارا کام ہے فیصلہ کرنا استعمال کرنے والے کا. خلاصہ یہ ہوا کہ اس سے روزہ باطل, اگر یہ حلق سے نہیں اترتا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. تو آخری بات یہ ہوگی کہ منہ سے ہونا چاہیے, انجیکشن وغیرہ سے روزہ باطل نہیں ہوگا, باہر کی چیز ہونی چاہیے, حلق سے اترے جان بوجھ کرو. اچھا, اب یہ باہر کی چیز کی ایک اور مثال, یعنی اندر کی چیز کی ایک اور مثال, اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے لہٰذا ڈسکس کرنا, اس لیے کہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, بیان کرتے وقت بڑا عجیب سا بھی لگ رہا ہوتا ہے, لیکن بہرحال کافی لوگوں کا مسئلہ ہے جو پوچھتے ہیں, اور وہ ہے بلغم کا مسئلہ. بلغم کیا کیا جائے, آیا روزہ باطل ہوگا نہیں ہوگا؟ آیت اللہ خوئی امام خمینی دونوں نے ظاہر احتیاط واجب لگائی کہ اگر سر سے بلغم نکلا منہ میں نہیں آیا اور سیدھا سیدھا حلق سے اتر گیا تو ویسے ہی جائے, کوئی حرج نہیں, گناہگار نہیں انسان. ایک مرتبہ منہ میں آ گیا تو کیا اس کو دوبارہ نکل سکتے ہیں؟ آیت اللہ خوئی نے کہا کہ احتیاط واجب کی بنا پر نہیں نکل سکتے. امام خمینی نے ظاہر یہی کہا کہ احتیاط واجب کی بنا پر نہیں نکل سکتے. آغا سستانی نے کہا نکل سکتے ہیں مسئلہ نہیں, یعنی کم از کم روزہ اگر کوئی نکل لے اس کو, اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. یعنی بلغم کا مسئلہ بھی 99% سوال, بلکہ 100% سوال. تو یہ ہو گئی اندر کی چیزوں کی مثال, باہر کی چیز روزے کو باطل کرے گی, اندر کی چیز روزے کو باطل نہیں کرے گی. بہت ہو گیا آج کے تک مسائل کا بیان, ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بلکہ میں اسی کتاب سے اس خطبے کو دیکھ کر پڑھوں, اور بڑے اہم جملات ہیں پیغمبر اکرم کے, اور اہم روایتیں اور اچھی خاصی ہیں یہ. میں چاہ رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس کو ڈسکس کریں. اب تک والنٹیئرز کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آیا, لگتا یہی ہے کہ اب تک چاند کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا, تو انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ کل بھی میں آپ اجلان کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا. پیغمبر اکرم کا خطبہ آٹھویں امام کی زبانی, اور آٹھویں امام نے اپنے آبا اجداد سے نقل کیا, اب ان کے آبا اجداد نے مولا کائنات سے, اور مولا کائنات نے پیغمبر گرامی سے. میں یہاں تک پہنچا تھا کہ وہ شخص بدبخت تھے جو اس مہینے میں خدا کی بخشش سے محروم رہے. اس کے بعد ایک انتہائی اہم جملہ, اور یہ وہ جملہ ہے کہ جہاں پیغمبر کا جملہ اور ہمارا جملہ فرق پڑ جاتا ہے, الگ الگ ہو جاتا ہے, اور وہ ہے بھوک اور پیاس کا جملہ. ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ بھائی روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے, ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو بھوکوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے, پیاسوں کی پیاس کا احساس ہوتا ہے, یہ روزے کا بہت بڑا فائدہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں. تو پھر ایک سوال بھی لگ جاتا ہے کہ اچھا یہ تو اس کے لیے ہوا جو سال بھر کھاتا رہتا ہے, جو بیچارہ غریب ہے پورا سال بھوکے رہتا ہے, اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے زیادہ اپنی بھوک کا احساس کس کو ہوگا؟ لہذا مالدار پہ روزہ واجب ہونا چاہیے, غریب پہ روزہ واجب ہی نہیں ہونا چاہیے, جو آلریڈی بھوک اچھی خاصی برداشت کر چکا ہے. خدا کو اگر احساس ہی دلانا ہے بھوکے کی بھوک کا, تو پیٹ بھرے ہوئے کو بھوکے کی بھوک کا احساس دلائے, بھوکے کو بھوکے کی احساس بھوک کا احساس دلا کے کیا فائدہ ہوگا؟ پیغمبر کہتے ہیں نہیں, پیغمبر کہتے ہیں نہیں, اس روزے کا ایک فائدہ اور ہے. چاہے تم پیٹ بھرے ہو, اپنی بھوک اور پیاس کو یاد کرو, میں کب بھوکا رہا، میں کب پیاسا رہا، میں کہا آج رمضان میں بھوکا پیاسا رہا ہوں، کہا نہیں. اب دیکھیں جملہ، اس مہینے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. یہ ایک انتہائی عجیب تصور ہے. چاہے تم بھوکے ہو، چاہے تم مالدار ہو، پیٹ بھرے ہوئے ہو، مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ تمہیں بھوکے کی بھوک کا احساس ہوگا، لیکن اس سے زیادہ اہم تمہاری اپنی بھوک کا احساس ہے. یاد رکھنا، آج تم اپنے اختیار سے بھوک برداشت کر رہے ہو خدا کی خاطر روزہ رکھ کے، اپنے اختیار سے پیاس برداشت کر رہے ہو خدا کی خاطر روزہ رکھ کے، قیامت کے میدان میں تمہیں استراراً بھوک برداشت کرنی پڑے گی، پیاس برداشت کرنا پڑے گی، وہاں کچھ نہیں ملے گا. ہاں اگر ملے گا تو حوض کوثر سے، آب کوثر ملے گا، اور یہ انہیں کو ملے گا کہ جنہیں پروردگار عالم اس بات کا اختیار دے گا کہ وہ حوض کوثر پر پہنچ کر مولا کے ہاتھ سے جامع کوثر سیراب کر سکے. تو قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو. اس مہینے کی جو اہم ترین اعمال ہیں، کچھ کا تذکرہ پیغمبر کر رہے ہیں. فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو. بہرحال انسان جب بھوک اور پیاس کے عالم میں ہوگا، اپنی بھوک اور پیاس کو یاد کر رہا ہوگا، تو اسے رحم آئے گا دوسروں پر. بعض اوقات انسان صرف یہ سوچ کر کسی کو مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے کہ ارے بابا یہ ہٹا کٹا انسان ہے، اسی کی مدد کریں، یہ شرافت ہے. ہٹا کٹا انسان مانگ رہا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو. انسان دیکھتا ہے دوپہر کے وقت جب بھوک لگی ہوئی، ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو، آپ کو ہٹا کٹا انسان نظر آ رہا ہے یا لاغر کمزور بیمار نظر آ رہا ہے؟ بھوک تو آپ کو بہت لگ رہی ہے، لیکن جب آئینے کے سامنے دیکھتے ہیں تو انتہائی ہٹا کٹا صحت مند انسان نظر آ رہا ہوتا ہے. اب ذرا کہیں اتنے آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو، ہٹے کٹے انسان، بھوک لگ رہی ہے ابھی سے، کیا بھوک لگ رہی ہے؟ تو یہ تو بھوک لگنی نہیں چاہیے، قانون تو یہی ہے نا، ہم تو صرف جسم دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو بھوک نہیں لگنی چاہیے. بہرحال کیا ہٹا کٹا انسان، بھوک نہیں لگتی اس کو، یقیناً بھوک لگتی ہے. صحت مند انسان کو بھوک نہیں لگتی، یقیناً لگتی ہے. اگر ایک انسان اتنی ذلت نفس کو برداشت کر ہی رہا ہے کہ آپ کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلا رہا ہے اور بظاہر میں ہٹا کٹا بھی لگ رہا ہے، تو عین ممکن ہے واقعا وہ ہٹا کٹا ہونے کے باوجود حقدار ہو. خدا ہم کو روزہ رکھ کر یہ احساس بھی دلواتا کہ ممکن ہے تم بظاہر بالکل صحت مند ہو، کھاتے پیتے لگتے ہو، لیکن تمہیں پتا ہے کہ تمہیں سب کتنی بھوک لگ رہی ہے، تمہیں معلوم ہے تمہیں کتنی پیاس لگ رہی ہے. تو بظاہر چاہے کسی کو نہ لگ رہا ہو، ہو سکتا ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا ہو. فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو. اپنے ضعیفوں کی تعظیم کرو، بچوں پر رحم کرو، عزیزوں کو نوازو، اور زبان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھو جو نہیں کہنی چاہیے. بزرگوں کا احترام، بچوں کا احترام، عزیزوں پر مہربانی، اور اس کے بعد زبان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھو جو نہیں کہنی چاہیے. یہ بہت اہم ہے اور بار بار اس کی تاکید کی گئی، چونکہ بات آنے والی، لہٰذا میں اس کو فی الحال درگزر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. آنکھوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھو جو نہیں دیکھنی چاہیے، کانوں کو ان آوازوں سے محفوظ رکھو جو نہیں سننے چاہیے. بہت اہم پیغام ہے. جو معلوم ہے بعض لوگ جو سال بھر اتنی موویز نہیں دیکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں دیکھ ڈالتے ہیں. تو کیوں مووی دیکھ رہے ہو؟ وہ سب ٹائم پاس نہیں ہوتا. عجیب بات ہے، جب تک یہ موویز نہیں تھی 1350 سال گزر گئے پیغمبر کی ہجرت کو، وہ ٹائم کیسے پاس ہوتا تھا؟ اور آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ ٹی وی اور وی سی آر اور ٹیلی ویژن اور مووی کے بغیر ٹائم ہی پاس نہیں ہوتا. بابا ٹائم پاس کرنے کے لیے قرآن ہے، رمضان کے مہینے میں وقت گزارنے کے لیے قرآن ہے، دعائیں ہیں. اتنا تاکید اہل بیت اطہار کی طرف سے، اپنا وقت ان چیزوں میں لگاؤ. کانوں کو حرام سننے سے محفوظ رکھو. یتیموں کے ساتھ مہربانی کرو تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ مہربانی کی جائے. مت سمجھو کہ آج اگر تمہارے سامنے کوئی یتیم ہے تو کل تمہارا بچہ یتیم نہیں ہونے والا. جس کا بچہ یتیم ہوا، شاید اس نے بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بچہ یتیم ہونے والا. تم بھی نہیں سوچتے کہ میری اولاد یتیم ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. آج تم کسی کے یتیم پر رحم کرو گے، کل کوئی تمہارے یتیموں پر رحم کرے گا. گناہوں سے توبہ کرو خدا کی طرف، اور ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں دعا کے لیے بلند کرو، اور خاص طور پر نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرو. اس لیے کہ نماز کے وقت بہترین وقت ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کا. خدا عالم ان وقتوں میں رحمت کی نظر اپنے بندوں پر کرتا ہے، اور اگر وہ اس وقت مناجات کرتے تو جواب دیتا ہے. مناجات، ایک ورڈ، سمپل ترجمہ، مناجات کا مطلب ہے سرگوشی کرنا، لفظی ترجمہ. مناجات کا مطلب ہے چپکے چپکے بات کرنا. خدا سے بات کرنے کا ایک خوبصورت ترین انداز مناجات ہے. مناجات یہ نہیں ہے کہ انسان چلا چلا کے بات کرے. بعض اجتماعی اعمال ہوتے ہیں، اس کی بات اور ہوتی ہے. لیکن پروردگار انسان کی مناجات کو بہت پسند کرتا ہے. مناجات کا مطلب ہے کہ انسان صرف جس طرح انسان اپنے کسی بھی انتہائی عزیز دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوتا ہے, دل چاہتا ہے ساری باتیں اس کو بیان کر دیں. بہت ساری ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان بالکل اکیلے آرام سے بات کر رہا ہے, آہستہ 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 آہستہ, کسی کو نہیں پتا کہ آپس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں ان دو دوستوں کے درمیان, لیکن انسان باتیں کر رہا ہوتا ہے. خدا سے اس طرح سے باتیں کریں, خدا سے اپنے پرابلم کو شیئر کریں, محمد والے محمد کے واسطے سے اپنے مسائل کا حل مانگیں. انسان دنیا کے عام دوست کو اپنا دکھڑا سنا کے خوش ہو جاتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے, تو خدا کو سنا کے زیادہ اطمینان ملے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس کے ایک معنی یہ بھی ہے. مناجات کرتے ہیں تو جواب دیتا ہے, اگر وہ پکارتے ہیں مناجات خاموشی, پکارنا چلانا, تو لبیک کہتا ہے, دعا کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد پیغمبر نے ایک نیا رخ لیا, فرمایا اے لوگوں, تمہاری جانیں تمہاری اعمال کے گروہ ہیں. ایک نا گروی رکھی جاتی ہے ایک چیز, تمہاری جان گروی رکھی ہے, یعنی تمہاری جان پھنس چکی ہے خدا کے پاس. اس گروی چیز کو چھڑانے کا ایک ہی راستہ ہے, تمہارے اعمال. اعمال پکے ہوں گے تو تمہاری جان بچے گی, ورنہ نہیں بچے گی. تمہاری جانیں گروی ہیں تمہارے اعمال کے, لہذا مغفرت طلب کر کے خدا کی بارگاہ سے اپنی جانوں کو چھڑاؤ. تمہاری پشت گرابار ہے گناہوں سے, تمہیں نہیں پتا, تمہیں لگ رہا ہے کہ تم سبق بوش ہو, تمہارے پر کوئی بوجھ نہیں ہے, تمہارے پر کوئی وزن نہیں ہے, لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری پیٹھ پر تمہارے گناہوں کا بوجھ ہے. اس بوجھ کو کیسے ہلکا کیا جائے؟ دیکھیں دنیا میں کامیاب طبیب وہ ہوتے ہیں جو بیماری بھی بتائیں علاج بھی بتائیں. اگر صرف بیماری بتا دے, علاج نہ پتا ہو, تب بھی پرابلم ہے. صرف علاج پتا ہو بیماری نہ پتا ہو, وہ کہ بھائی بیماری طے کرو کون سی, علاج میں بتا دوں گا, تب بھی بیکار ہے. پیغمبر وہ روحانی معالج ہے جو بیماری بھی بتا رہے ہیں علاج بھی بتا رہے ہیں. تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تمہاری پشت پر گناہ کا بوجھ لدا ہوا ہے, کیا طریقہ ہے اس کو ہٹانے کا؟ اس کا ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے, پیغمبر فرما رہے ہیں, طول سجدہ سے سبق کرو. لمبے سجدے خاص طور پر گناہوں سے بخشش کا سبب ہے. میں آپ سے کہا نا کہ پلاننگ کریں, پلاننگ میں ایک بار ڈالیں, پانچ منٹ کا سجدہ, پانچ منٹ تک انسان مسلسل سجدے میں رہے, مانگتا رہے خدا سے, خدا معاف کر دے, خدا معاف کر دے, خدا معاف کر دے, خدا معاف کر دے, خدا معاف کر دے. لذت ہے اس کے اندر. طولانی سجدوں کے ذریعے پیغمبر کہتے ہیں, طولانی سجدوں کے ذریعے اپنے گناہوں کے بوجھ کو سبق کرو, ہلکا کرو. سمجھ لو کہ خداوند متعال نے اپنی عزت و جلالت سے یاد کیا ہے کہ نماز پڑھنے والوں اور سجدہ کرنے والوں پر اس مہینے میں عذاب نہیں کرے گا, اور قیامت کی آتش جہنم سے ان کو نہیں ڈرائے گا. پھر پیغمبر نے نئی بات کی, اے لوگوں, تم میں سے جو بھی کسی روزے دار مومن کو افطار کرائے گا اس ماہ میں, تو خدا کے نزدیک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. غلام آزاد کرنے کا ثواب, یہ وہ نیکی تھی جو مکہ میں مدینہ میں ہر ایک کو اویلیبل نہیں تھی. جیسے آج یہ مثال کے طور پر کہوں کہ آپ فلاں کام کریں روایت کے حساب سے تو آپ کو حج کرنے کا ثواب ملے گا. حج کتنے لوگ جاتے ہیں؟ پاکستان سے جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں وہ ایک لاکھ میں سے ایک حاجی جاتا ہے, 0.0001%. 99.999% جو حج کرنے نہیں جاتے ہیں. ایک ایسی عبادت جو صرف 0.00001% کو حاصل ہے, 99.9% کے لیے اوپن کر دی جائے, پیغمبر کہہ رہے ہیں ہاں پاسبل ہے. ہر شخص اتنا مالدار نہیں تھا کہ غلام خرید سکتا اور آزاد کر سکتا. پیغمبر نے کہا تمہیں غلام آزاد کرنے کا سب چاہیے, بڑا سمپل ہے, رمضان کے مہینے میں کسی بھی مومن کا روزہ افطار کرو, ثواب ہوگا, اسے گناہ بخشے جائیں گے. یہ وہ منزل تھی جب بعض اصحاب چونک پڑے. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ غلام آزاد کرنے کی بات کرتے ہیں, ہمارے پاس غلام آزاد کرنے کا پیسہ تو نہیں ہے, کسی مومن کو افطار کروانے کا پیسہ بھی نہیں ہے. آپ تو کہنے چلو اتنا کر دو تو تمہیں اتنا ثواب مل جائے گا, ہم تو اتنا کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں. اب دیکھیں پیغمبر کا جواب سن کر بعض اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں. فرمایا جہنم کی آگ سے بچو روزے داروں کو افطار کرا کے چاہے نصف دانہ خورما اور چاہے ایک گھٹ پانی ہو. آدھا کھجور کا دانہ, ایک گھٹ پانی, اس کے ذریعے بھی تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو. ہاں شرط یہ ہے کہ اگر اتنا افطار کروا رہے ہو تو تمہاری کیفیت ہونی چاہیے کہ اتنا ہی کروا سکتے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا انسان کروڑپتی جو ہے وہ 100,000 کھجورے بانٹ دے گا, 100,000 کھجوروں کو میں نے جو ہے وہ روزوں کا افطار کرایا, وہ نہیں چلے گا. پھر جو بےچارہ نہیں کر سکتا آدھے کھجور سے زیادہ, یہ اس کے لیے ہے. جو پورا کھانا کھلا سکتا ہے اس کو پورا کھانا کھلانا. مجھے یاد آ گیا مولانا صادق حسن قبلہ, خدا ان پر ان کی توفیقات میں اضافہ کریں, وہ کہا کرتے تھے کبھی طالب علم کے حوالے سے, کہتے طالب علم کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص طالب علم کو ٹوٹا ہوا قلم دے گا تو خدا اس کو جو ہے وہ کوہ احد یا پتہ نہیں کوہ ابو قبیس سونے کا بن جائے, اور رائے خدا میں صدقہ دے دے اس سے زیادہ جو ہے ثواب دے گا. تو کہا لوگوں نے سوچ لیا کہ مولانا کو ٹوٹا ہوا قلم ہی دینا. اب جتنے گھر میں پین بیکار ہے, بال پین بیکار ہے, نہیں چل رہے, کہا مولانا صاحب آئیے ابو قبیس کا پہاڑ کا ثواب مل رہا ہے, یہ آپ ٹوٹے ہوئے پین لے لیجیے. یہ اس کے لیے, اس کے بعد مشاعرے کے بعد نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ دینے کو, اس کے لیے نہیں ہے جو دے سکتا ہے. خیر, تو فرمایا کہ چاہے نصف دانہ خرما اور ایک گھوٹ پانی ہو, یقیناً خدا عالم اس کو بھی وہی ثواب دے گا اگر اس سے زیادہ کی قدرت نہ رکھتا ہوں. پھر پیغمبر نے فرمایا, اے لوگو, جو شخص اپنے اخلاق کو اس مہینے میں بہتر بنا لے, اہم ترین چیز جو اس مہینے کے اندر ہے وہ ہے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا. رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آیا کہ انسان بد اخلاق بن جائے. میں جب عالم اسلام کو عمومی طور پر دیکھتا ہوں, آپ اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, عالم اسلام کو عمومی طور پر دیکھتا ہوں, تو آپ دیکھیں کہ رمضان میں ہماری حالت کیا ہوتی ہے. روڈ ایکسیڈنٹ ہمارے رمضان میں زیادہ ہوتے ہیں, ٹریفک سگنلز کا توڑنا رمضان میں ہمارے زیادہ ہوتا ہے, جھگڑے ہمارے رمضان میں زیادہ ہوتے ہیں, اور ہر ایک کا کلیم یہ ہے آج روزہ رکھا ہوا ہے, بات نہیں کرنا. بابا یہ روزہ انسان بنانے کے لیے تھا, یہ تم کیا فرعون بن کے بیٹھ گئے ہو؟ ٹریفک سگنل پہ جھگڑا ہو رہا ہے, ہر انسان غصے میں, گرمی کا مہینہ, بس کیوں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, ختم سے بات نہیں کرنا. روزہ اس لیے تھا کہ نرمی پیدا ہو تمہارے کردار میں. کل تک اگر بریک نہیں لگتا تو آج بریک لگنا شروع ہو جائے. تم نے کھانے پینے جیسی چیز پر بریک لگا دیا تو گاڑی پہ بریک لگانا کون سا بڑا مسئلہ ہے تمہارے لیے؟ یہ اس لیے تھا, اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ, اپنے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لاؤ, اپنے رویے کو مثبت بناؤ. کل تک غیبتیں کرتے تھے آج چھوڑ دو, کل تک جھوٹ بولتے تھے آج چھوڑ دو, کل تک بدتمیزی کرتے تھے چھوڑ دو. رمضان اس لیے ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے, انسان کی انسانیت کو پالش کرنے کے لیے. پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص اپنے اخلاق کو اس مہینے میں اچھا کر لے گا تو پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا. اب دیکھیے ہر چیز کے بینیفٹس انڈیویجولی پیغمبر بتا رہے ہیں. پل صراط سے گزرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک راستہ اسے گزرنے کا یہ کہ رمضان کے مہینے میں اپنے اخلاق کو انسان اچھا بنا لے. اور جو شخص اس مہینے میں غلام اور کنیز کی خدمت کو آسان بنا دے, خدا اس کے حساب کو روز قیامت آسان کر دے گا. ہمارے غلام اور کنیز نہیں, گھر میں ماسیاں آتی ہیں, ملازمات ہوتی ہیں, آفس میں ملازم ہوتے ہیں کام کرنے والے. رمضان کے مہینے میں ملازموں پر کم سے کم کام ڈالو. تم نے روزہ رکھا ہے تو انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے. تم اگر اپنے کام کو کم کر رہے ہو, ان کے کام کو بھی کم کرو. بظاہر دنیا تھوڑی سی ہاتھ سے نکل جائے گی, تھوڑا سا کم کما لو گے, کوئی بات نہیں, آخرت تمہاری بچ جائے گی. تم جس طرح اس غلام اور کنیز کا رمضان کے مہینے میں حساب کتاب کرو گے آسانی اور نرمی کے ساتھ, ایک گھنٹہ کم کوئی بات نہیں, دو گھنٹہ کم کوئی بات نہیں, کام نہیں کر سکا کوئی بات نہیں, زیادہ بیٹھ گیا کوئی بات نہیں, قیامت کے میدان میں خدا کہے گا اچھا یہ گناہ کیا کوئی بات نہیں, فلاں گناہ کیا کوئی بات نہیں, فلاں گناہ کیا کوئی بات نہیں. اگر خدا سے کہلوانا ہے قیامت میں اپنے نام اعمال کے لیے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, تو آج منہ سے کہنا پڑے گا کوئی بات نہیں. ہم چاہیں گے نہیں, ہم تو کوئی بات نہیں کہیں, یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر خدا بھی کہے گا یہ گناہ کیسے ہو گیا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اور جو شخص اس مہینے میں اپنے شر کو لوگوں سے روک دے, خدا اپنے غضب کو قیامت میں سے روک دے گا. انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا شر کتنا پہنچ رہا ہے لوگوں تک, واقعاً معلوم ہوتا ہے انسان کو میں کتنا لوگوں کے لیے ٹینشن دے رہا ہوں. کوئی اور جانے نہ جانے انسان خود جانتا ہے. ٹھیک ہے, تم جیسے بھی ہو, اتنا کرو رمضان کے مہینے میں کوشش کرو اپنے شر کو لوگوں تک پہنچنے سے روک دو. تم جتنے بھی شریر ہو, جتنے بھی شرارتی ہو, جتنا بھی شر تمہارے اندر بھرا ہوا, اس ایک مہینے کے لیے کم از کم چھوڑ دو. خدا تم سے ایک پیغمبر کے ذریعے کمٹ کر رہا ہے, وعدہ کر رہا ہے, تم آج اپنے شر کو چھوڑو, خدا اپنے غضب کو قیامت میں تم سے ہٹا لے گا. اور جو شخص اس مہینے میں یتیم کا خیال رکھے, خدا وند عالم قیامت کے میدان میں اس کا خیال رکھے گا. جو شخص اس مہینے میں عزیزوں کے ساتھ صلہ رحم اور اس سے سلوک کریں, خدا قیامت میں اپنی رحمت کو اس سے متصل کر دے گا. جو شخص مستحبی نماز اس مہینے بجا لائے خدا اس کے لیے جہنم سے بیزاری کا پروانہ لکھ دے گا. جو شخص اس مہینے میں قطع رحم کرے, اس مہینے میں بھی رشتہ داروں سے تعلقات نہ جوڑے. افطاری میں بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا, کیوں نہیں جاؤں گا, میں نے قسم کھائی اس گھر کی سیڑھی بھی نہیں چڑھنی. واہ کیا فرعونیت ہے. بعض لوگ فخر کرتے ہیں اس کے اوپر, بعض لوگ فخر کرتے ہیں, مولانا صاحب میں کبھی سسرال کی سیڑھی نہیں چڑھا اپنی, میری عزت یہ ہے کہ میں سسرال نہ جاؤں. سسرال والے ہاتھ جوڑتے رہے, پیر جوڑتے رہے, بابا آ جاؤ, میری عزت یہ نہیں, میں شیر ہوں, میں فرعون ہوں, میں کیوں جاؤں سسرال میں, میں کیوں جاؤں بھائی کے گھر, میں کیوں جاؤں بہن کے گھر, میری عزت. ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا. بابا چھوڑو, خدا نے مطالعہ کہہ رہا ہے اپنے رشتے داروں سے اچھا سلوک رکھو. تمہارے ساس سسر تمہارے رشتے دار ہیں, تمہارا ان سے تعلق ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص قطع رحم کرے گا خدا روزہ قیامت اس سے قطع کر لے گا. جو شخص اس مہینے میں واجبی نماز بجا لائے خدا اس کو دوسرے مہینوں کی 70 واجب نمازوں کا ثواب عطا کرے گا. 70 واجب, 70 ٹائمز, بائی ون 70 گیٹ فری. ہم بائی ون گیٹ ون فری میں پھنس جاتے ہیں. ٹیلیویژن پر دیکھیں کتنا ایڈورٹائزمنٹ چل رہا ہے رمضان کے مہینے کے لیے, پیپسی اتنے کی, شان مسالہ اتنے کا, وہ اتنے کا, وہ اتنے کا, اتنا ڈسکاؤنٹ, اتنا ڈسکاؤنٹ, اتنا ڈسکاؤنٹ. خدا کہہ رہا ہے ڈسکاؤنٹ میرے پاس آ کے دیکھو کتنا ڈسکاؤنٹ ہے. ایک نماز پڑھو 70 کا ثواب دوں گا. وہی واجب نماز جو پڑھنی پڑھنی تھی. 70 ٹائمز کس کو کہتے ہیں آپ غور کیجئے. عجیب پیکیج ہی قیامت رمضان کے مہینے میں خدا کی طرف سے. جو شخص اس مہینے میں مجھ پر زیادہ صلوات پڑھے خدا اس کے عمل کی ترازو کو سنگین بنا دے گا. بس آخری دو چار جملے, وقت کافی ہو گیا, میں اس کو مکمل کروں. جس دن دوسرے اعمال کے ترازو ہلکے ہوں گے, اور جو شخص ایک آیت قرآن مجید کی اس مہینے میں پڑھے گا تو وہ شخص کا ثواب رکھتا ہے جس نے دوسرے مہینے میں پورا قرآن پڑھا ہو. اس سے اچھا پیکیج اور کیا چاہیے, ایک آیت پڑھنے پر پورے قرآن کا ثواب, ایک آیت. لوگوں اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, خدا سے سوال کرو کہ تم پر بند نہ ہو جائیں. اور جہنم کے دروازے بند ہیں, سوال کرو خدا سے کہ تم پر نہ کھلیں. شیطان اس مہینے میں زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے, خدا سے سوال کرو کہ تم پر مسلط نہ ہو. خطبے کا اور حصہ بھی ہے, شیخ عباس نے یہیں تک لکھا ہے, اور چونکہ کتاب شیخ عباس کی مفاد جنان سے لکھی گئی, خطبہ یہیں تک ہے. پیغمبر کے خطبے کا جو حصہ بیان کرنا مکمل ہوا. اس کے بعد ہمارے چھڑے امام کی کچھ حادیث ہیں, مالک کائنات کی حادیث ہیں, محمد باقر کی, یہ تین حادیث بڑی امپورٹنٹ ہیں جو رمضان کے تعارف میں اس کتاب میں بھی لکھی ہوئی اور ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس میں کل بیان کروں گا. آئیے آج کے حد تک اس گفتگو یہاں پر مکمل کریں اس دعا کے ساتھ کہ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. معبود ہمیں نہیں معلوم کہ شعبان کی آخری شب ہے کہ رمضان کی پہلی شب, لیکن کوئی سی بھی شب ہو اعلان ہو گیا کہ چاند نہیں ہوا. اعلان ہو گیا کہ پاکستان میں کم از کم چاند نظر نہیں آیا اور عورت ہلال کمیٹی نے اپنا اناؤنسمنٹ دے دیا. تو اس اعتبار سے پاکستان کے عوام کے لیے جو تفصیلات میں بتا چکا ہوں اس کے اعتبار سے یہ شعبان کی آخری شب ہے. شعبان کا مہینہ خود پیغمبر رسم کا اپنا مہینہ, انتہائی بابرکت مہینہ. یعنی دوسرے دور میں بیان کروں تو ہم مزید خوش نصیب ہے کہ خدا نے ایک رات مزید ماہ شعبان میں گزارنے کا موقع فراہم کیا. پالنے والے محمد والے محمد کا صدقہ, اگر شعبان کی خصوصی رحمتیں اب تک ہم پر نازل نہیں فرمائیں, محمد والے محمد کے صدقے میں وہ رحمتیں حاصل کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اپنے رمضان کے لیے بہترین انداز سے تیاری کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ, بیماروں کو شفائے کلی عنایت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما, بے روزگاروں اور کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اثار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں, بالخصوص وطن عزیز میں, صاحبان ایمان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما, ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما, اور اپنی آخری حجت امام اسرب الزما کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اٹھتے اٹھتے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد.